نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. دیکھتے ہیں ہم آج آیت نمبر 121 سے 143 تک. انشاءاللہ تعالی دو رکوعات ہیں. اب سے زیادہ تر ہم دو رکوعات کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم بھی دو رکوع ہوں گے. تو کیونکہ تھوڑی سی آپ کو اب اپنی سپیڈ تھوڑی سی زیادہ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی ڈیڑھ رکوع ہوگا، کبھی دو ہوں گے. تو دیکھتے ہیں یہاں سے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہاں سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شروع ہو رہی ہیں آیات جنگ احد کے بارے میں، اس کے اوپر اب ڈسکشن ہوگی، اور اس سے متعلق آگے تقریباً 60 تک آیات اسی پہ آئیں گی. آخر کی بس آیات رہ جائیں گی پھر، جو تقریباً ایک سمری ہوگی ساری بات کی. تو یہ آیات اب ہم مسلسل دیکھیں گے، جس کا ایک طرح سے خلاصہ ان چند آیات میں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں ان میں آ رہا ہے. اور ان میں کچھ دو چار آیتیں بدر کی یاد بھی کرائی جائے گی، تو بدر کے بارے میں بھی آئیں گی. اب تھوڑا سا پہلے اس کا تناظر دیکھ لیتے ہیں کہ احد میں ہوا کیا تھا. ویسے تو آپ لوگ سب احد کی ساری کہانی کو کئی دفعہ سن چکے ہوں گے، لیکن ذہن میں ایک دفعہ ریفریش ہو جائے. رمضان المبارک 2 ہجری میں بدر کے مقام پہ قریشی فوج اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں کفار کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے اور اتنے ہی قیدی بنائے گئے تھے. اور اس شکست سے اصل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سمجھ لیں کہ ان کے لیے پہلی قسط تھی، اور قریش کا جذبہ انتقام بھڑک اٹھا تھا. جو سردار مارے گئے تھے ان کے عزیز و قارب نے تمام عرب کو غیرت دلائی اور یہ معاہدہ کیا کہ جب تک ہم اس کا بدلہ مسلمانوں سے نہیں لے لیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. اور وہ جو قافلہ ابو سفیان لے کر آیا تھا نا، بچ بچا کے جو پہنچا تھا، اس کا جتنا مال تھا انہوں نے کہا یہ سب ہم ڈونیٹ کرتے ہیں نیکسٹ جنگ کے لیے. ایک سال میں انہوں نے تیاری کی اور 3 ہجری میں قریش کے ساتھ بہت سے دوسرے قبائل بھی مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. حتیٰ کہ عورتیں بھی ساتھ آئیں تاکہ موقع آنے پہ آدمیوں کو غیرت دلائیں کہ تم نے واپس نہیں جانا، اگر تم واپس گئے تو یہ ہمیں لونڈیاں بنا لیں گے، تو آدمیوں کو غیرت آئے گی. تو یہ 3,000 کا لشکر اسلحہ سمیت پوری طرح تیار ہو کے مدینہ سے تقریباً 3 میل کے فاصلے پر احد ہے. جو لوگ گئے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ دور نہیں جانا پڑتا، مدینہ سے آپ نکلتے ہیں تو تھوڑی دور میں ہی احد آ جاتا. تو وہاں تک وہ پہنچ گئے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل چکی تھی. تو نبی علیہ السلام نے مسلمانوں سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے، آپ کس طرح جنگ لڑی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے مبارک یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے مقابلہ کیا جائے، اور عبداللہ بن ابئی جو رئیس المنافقین تھا اس کی بھی رائے یہی تھی اتفاق سے. دیکھیں، اسے پتا چلتا ہے کہ بعض دفعہ دو لوگ ایک جیسی بات کر رہے ہوتے ہیں مگر نیتوں کا فرق جو ہوتا ہے وہ ڈفرنس میک کر دیتا ہے. وہ تو منافقوں کا سردار تھا، وہ اپنی بزدلی کی وجہ سے کہہ رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگی اسٹریٹجی کی وجہ سے کہہ رہے تھے. لیکن کچھ جوشیلے نوجوان تھے جو بدر میں حصہ نہیں لے سکے تھے، تو وہ کہنے لگے کہ نہیں، ہم باہر نکل کے لڑیں گے، زیادہ سے زیادہ یہی ہو جائے گا کہ ہمیں شہادت ملے گی، تو یہی تو ہم چاہتے ہیں. تو ہاں، ہمارا دشمن کو پتہ چلنا چاہیے کہ ہمارے اندر بزدلی نہیں، کمزوری نہیں ہے، تو کثرت رائے اسی طرف ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مان لی، حالانکہ نبی علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ ہم باہر نکل کے لڑیں. اور کبھی کبھی لیڈر کو ایسے فیصلے کرنے پڑتے ہیں. ایک تو سب سے پہلے یہاں پہ مشورے کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، دوسرا ان کے مشورے کو اہمیت بھی دی اور ان کے مشورے کو مان لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان میں تشریف لے کے گئے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرا تھا، زیرہ پہن کے باہر آئے. تو اس وقت بعض لوگوں کو پھر خیال آیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے خلاف کیا ہے، تو یہ غلط ہو گیا ہم سے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اندر ہی رہ کے لڑیں تو ہم اس پہ بھی تیار ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ ایک پیغمبر کو یہ زیب نہیں دیتا کہ جب وہ زرہ پہن لے اور ہتھیار لگا دے پھر بغیر قتال کیے ہوئے اس کو اتارے. یعنی اب ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا تو اب نبی فیصلے پھر اس کے بعد یہ نہیں کہ اس کے بعد متزلزل ہوتے رہیں, اچھا اب یہ کریں کہ یہ کریں, پہلے کچھ کر لیا پھر اس کے بعد چینج کر رہے ہیں پھر کچھ اور نہیں, پھر جب ایک دفعہ فیصلہ ہو گیا تو بس ہو گیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف لے گئے تقریباً 1000 آدمی آپ کے ساتھ تھے, تو اس وقت یہ جو رئیس المنافقین تھا عبداللہ بن ابئی وہ پہلے ساتھ آیا پھر اپنے 300 ساتھیوں کو لے کے راستے سے یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا کہ جب میرا مشورہ ہی نہیں مانا تو میں کیوں لڑنے کے لیے جاؤں, ہمیں لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں, تو ہم تو خامخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں گے اس طرح. تو اب اس کے اندر زیادہ تر تو منافقین ہی تھے جو اس کے ساتھ 300 میں چلے گئے, مگر بعض مسلمان بھی اس کے فریب میں آ گئے. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف 700 لوگوں کی لے کے میدان جنگ میں پہنچ گئے, اور سوچیں آپ ذرا کہ اس وقت کیا حال ہوا ہوگا جب آپ کے یعنی 30% لوگ تو واپس چلے گئے ہیں, 700 رہ گئے ہیں صرف, اور آلریڈی مسلمانوں کو ایک ایک بندے کی ضرورت ہوتی تھی کیونکہ دوسری طرف 3000 کا لشکر آ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد میں پہنچے, کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ پہلے پہنچ گئے ہوئے تھے. اگر آپ لوگوں نے احد پہاڑ دیکھا ہوا ہو تو یعنی مدینہ سے جائیں تو آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ پہلے قریش کا لشکر آتا تھا, مسلمان پیچھے سے ہو کے گئے اور احد کو اپنی بیک پہ لیا. تو اب آپ اگر مدینہ سے جائیں تو پہلے قریش کا لشکر, پھر مسلمانوں کا لشکر, پھر پیچھے احد پہاڑ, اور آپ کو پتا ہے احد پہاڑ کافی ہیوج پہاڑ ہے, اور اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر مسلمانوں کو پیچھے ہونا پڑے تو ان کے پیچھے احد پہاڑ ہو, اور اگر اس طرف ہی رہتے مدینہ کی طرف تو پھر اگر پیچھے ہوتے تو پیچھے مدینہ تھا اور دشمن پیچھا کرتے ہوئے مدینہ تک پہنچ جاتا. تو اینی ہاؤ نبی علیہ السلام وہاں تک پہنچے, اور آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طرح صف بندی کی گئی, کہ یعنی کس طرح سے مسلمانوں کو کی پلیسمنٹ کہاں تھی, کیونکہ آگے جا کے پھر آپ کو پتا چلے گا کہ مسلمان جب پیچھے کو ہوئے تو پھر احد کے اوپر چڑھ گئے تھے. تو یہاں پہ آپ نے صفیں باندھی مسلمانوں کی, حضرت مصعب بن عمیر کو جھنڈا دیا اور حضرت حمزہ کو آپ نے فوج کی کمان, جو زرہ پوش تھے ان کی کمان دی, اور ایک سائڈ سے یہ ڈر تھا کہ دشمن ادھر سے نہ آ جائے, اس لیے 50 لوگ جو تیر انداز تھے ان کا دستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ پہ متعین کیا جو چھوٹی سی ایک پہاڑی جبل رماد آپ آج اس کو کہتے ہیں, تو وہاں پہ ان کی پلیسمنٹ کی اور ان کو حکم دیا کہ آپ نے یہاں سے نہیں ہلنا, چاہے دشمن ہماری تکہ بوٹی کر دے آپ نے نہیں یہاں سے نکلنا, ہمیں شکست ہو جائے آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. اور عبداللہ بن جبیر کو ان تیر اندازوں کا امیر مقرر کیا. اچھا اب یہ بالکل یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک سفارائی ہوئی ہے, ایک بڑے ڈسپلن کے ساتھ یہ سارا کام ہوا, اور یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صف بندی کی تھی یہ بھی آج جو وار اسٹریٹجیز جو متعین کرتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ وار کی بھی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں, تو وہ بھی حیران ہوتے ہیں کہ کس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ سارا اس طرح سے ان کو پلیسمنٹ ان کی کہ جو ایک زبردست وار کی اسٹریٹجی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دو زیریں پہنی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب جنگ شروع ہوئی تو شروع میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا, یہاں تک کہ مقابلے کی فوج میں وہ بالکل پسپائی ہو گئی, مسلمان یہی سمجھے کہ فتح ہو گئی کیونکہ وہ بھاگ نکلے, دشمن بھاگ گیا وہاں سے. اور ادھر جو تیر انداز تھے انہوں نے دیکھا کہ مسلمان تو اس وقت مال غنیمت جمع کر رہے ہیں میدان جنگ سے, تو انہوں نے کہا کہ جو جب یہ ختم ہی ہو گئی ہے جنگ اور ہم جیت ہی گئے ہیں تو اب ہمیں چلنا چاہیے, ہم بھی جا کے مال غنیمت جمع کریں. تو عبداللہ بن جبیر جو ان کے امیر تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یاد دلایا کہ نہیں، آپ نے ہمیں روکا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی، وہ تو روکا تھا اس لیے کہ اگر شکست ہو گئی تو پھر ہمیں چاہے جو بھی ہمارے ساتھ ہو جائے، آپ نے نہیں یہاں سے ہلنا، تو شکست کے لیے تھا، اس وقت تو فتح ہو گئی ہے، تو دیکھو جب جنگ ہی اوور ہو گئی تو یہاں پہ کھڑے رہنے کا کیا سوال، تو چلو ہم چلتے ہیں. تو بعض جگہ پہ آتے 35 لوگ، بعض جگہ پہ 40 لوگ جو ہیں وہ اتر گئے وہاں سے، اور وہ مال غنیمت کے چکر میں، اور صرف 10 لوگ اوپر رہ گئے تھے. اس وقت جب کافر بھاگ رہے تھے، حضرت خالد بن ولید نے ایک دفعہ مڑ کے دیکھا، اور انہوں نے دیکھا کہ پہاڑی کے اوپر تو چند ایک لوگ رہ گئے، یہ تو میدان خالی ہے. تو وہ اس طرف سے چکر لگا کے، ان کے پاس 200 سوار تھے جن کو وہ لیڈ کر رہے تھے، گھڑ سوار، تو انہوں نے پہاڑی کا چکر کاٹ کے اور پیچھے سے آ کے حملہ کیا. انہوں نے روکنے کی کوشش کی عبداللہ بن جبیر اور ان کے ساتھیوں نے، لیکن وہ نہیں کر سکے کہ وہ تو صرف 10 لوگ رہ گئے تھے. تو اب جب یہ لوگ پلٹ کے آئے اور انہوں نے حملہ کیا، جو وہ دشمن بھاگ رہا تھا وہ بھی، پھر انہوں نے بھی دیکھا کہ اچھا پھر یہ تو ہمارا پلڑا بھاری ہو گیا، وہ بھی واپس آ گئے. اس طرح لڑائی کا پورا سین بدل گیا، اور مسلمان جو فتح حاصل کر چکے تھے اس وقت ایک ان ایکسپیکٹڈ صورتحال کو دیکھ کر ایک پینک مچ گئی، ایک بھگڑ مچ گئی، افراتفری مچ گئی، اور بہت سارے مسلمان اس وقت بھاگنے لگے. بعض صحابہ کچھ میدان جنگ میں ڈٹے بھی رہے، مگر بہت سارے بھاگے، کیونکہ ایک دم پینک ہو جائے انسان تو پھر کیسے ریئیکشن ہوتا ہے نا، جدھر جس کا منہ تھا ادھر بھاگ رہا تھا. اور وہ آن ٹاپ آف دس یہ ایک افواہ پھیل گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، تو اس پہ تو صحابہ کے جو رہے سہے ہوش و حواس تھے وہ بھی چلے گئے، اور کئی لوگوں نے تو ہمت ہی ہار دی، انہوں نے کہا بس ٹھیک ہے پھر اب کیا رہ گیا، اب کوئی لڑنے کا فائدہ نہیں. دوسروں نے کہا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مشن کے لیے اپنی جان دی ہے تو پھر بس ہم بھی لڑ کے ہم بھی ختم ہو جاتے. تو یعنی بس ایک ایسی سچویشن ہو گئی جو کہ بالکل اس سے اپوزٹ تھی، جو کہ مسلمانوں کو فتح ہوئی تھی، اور اس وقت بالکل ایک نقشہ الگ تھا، اب ایک اور ہو گیا. اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صرف 10 لوگ رہ گئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی زخمی ہو گئے تھے. تو اس وقت مسلمان پھر احد پہاڑ پہ چڑھ گئے تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت خالد بن ولید اس وقت تو مسلمان نہیں تھے، لیکن انہوں نے اس وقت یہ چاہا کہ مسلمانوں کے پیچھے جایا جائے احد پہ اور ان کو جا کے ختم کر دیا جائے، لیکن ابو سفیان جو کہ بڑا ہی عقل مند آدمی تھا اس نے کہا نہیں، وہ بھی اس وقت کفار کی جو لشکر تھا اس کا لیڈر تھا، اس نے کہا نہیں یہ لوگ اوپر ہیں بلندی پہ ہیں، ہم نیچے سے جب جائیں گے تو یہ ہمیں اوپر سے ماریں گے تو ہمارا نقصان زیادہ ہو جائے گا، اس لیے اب ہم چلتے ہیں، ہمارا کام یہ تھا ان سے بدلہ لینا بدر کا، وہ ہم نے لے لیا. اور مشرقین تو یہ خیر ارادہ رکھتے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں اور یہ کام ہی ختم کر دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے ان کے حوصلے پست کیے کہ وہ نہیں اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکے سوائے چند ایک لوگوں کے، اور وہ وہاں تک پہنچے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک. اس کی بہرحال کافی ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں سیرت کی کتاب میں بھی، اور اس کو آپ ایک دفعہ پڑھ لیجئے گا اور زیادہ آپ کے چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اور اب ہم دیکھتے ہیں اس کو تفسیر کو انشاءاللہ تعالی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ دیکھنے سے پہلے ہم نہ صرف بدر کا دیکھیں گے کہ اس میں کیا ہوا، بلکہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ جب شکست ہوتی ہے، جب ان ایکسپیکٹڈ حالات ہو جاتے ہیں، یا جب ایسی کوئی موقع ہوتا ہے کہ جس میں آپ جیتی ہوئی بازی ہار جاتے ہیں، آپ نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا، وہ کچھ کا کچھ ہو گیا، آپ کو تو سب اچھا ہی نظر آ رہا تھا کہ سب ٹھیک ہو گیا، لیکن زندگی میں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ سمجھا اور ہو کچھ اور گیا، آپ کو ایک جیتی ہوئی بازی ہارنی پڑ جاتی ہے، उस वक्त कैसे आपने रिएक्ट करना है, उस वक्त कैसे आपने हौसला रखना है। और अल्लाह ताला चाहते तो इस जंग के जो मुसलमानों की कमजोरियां थी उनको हाईलाइट करके 1 2 3 4 5 ऐसे बता दिया जाता, एक लिस्ट दे दी जाती। लेकिन अल्लाह ताला ने इस तरह से आप देखेंगे आयात में मुसलमानों को तसल्ली दी है, उनका मोराल अप किया है, उनको हौसला दिलाया है, उनको दोबारा खड़ा किया है, और साथ साथ उनकी कमजोरियों की भी इसलाह कर दी है कि देखो ये चीजें थी तुम्हारे अंदर, इसकी वजह से ये हुआ। आप खुद भी सोचें कि एक अल्लाह का रसूल साथ है, मुसलमान पहले 313 थे, उस वक्त जीत गए थे, तो अब क्या मुश्किल होनी थी, अब तो कोई नहीं मुश्किल होनी थी। और फिर जब हक पे है तो जीत तो हमारी ही होनी चाहिए, दूसरे को तो कुफार है, वो तो अल्लाह को नहीं मानते, इनको हारना ही चाहिए। लेकिन जब ये सारा कुछ हो गया, शिकस्त तो नहीं कह सकते, इसलिए कि वाजे शिकस्त तो नहीं हुई थी, उनको भी वाजे फतह नहीं मिली थी। देखें कि वो लोग जब वापस गए तो हमराउल असद एक जगह आती है जहां से, अगर अभी भी आप जाएंगे तो जहां से मक्का का, ये जो मक्का को जाने के लिए एक पुराना राउट है वो और नया राउट अलग अलग होते हैं, वहां पे एक मैदान है हमराउल असद, वहां पे इन काफरों ने यहाँ पे ठहर गए जाके, और उन्होंने कहा कि हमने क्या किया, हम क्यों आ गए, ना तो हमने उनके कुछ उनको खत्म किया, उनको मिटाया नहीं, ना हम मदीना तक गए, ना हमने कुछ भी नहीं किया, हम ऐसे ही आ गए और उनको छोड़ के आ गए, तो एटलीस्ट हम कुछ तो उनका ऐसा नुकसान करते, तो ये हमने क्या किया। तो अब उन्होंने सोचा कि हम वापस जाते हैं, ने कहा ये तो कोई जीत ना हुई कि हम आ गए हैं वहां से, वो अभी तक मैदान जंग में ही थे, वो तो नहीं भागे, वो तो मदीना नहीं चले गए थे, वो तो वहीं थे, तो ये हमने किया क्या। तब उनको ख्याल आया और उन्होंने सोचा कि हम जाते हैं वापिस, से पता चला कि ऐसी वाजे फतह नहीं उनको हासिल हो गई थी। मगर जो मुसलमानों को इस कदर एक, आप कुछ सोचिए ना, एक धचका लगा है, एक हजीमत, एक जिल्लत सी उठानी पड़ी। और आप देखेंगे आगे आयतों में भी जब ये सारा आप पढ़ेंगे ना, आपको इतना लगेगा ये क्लोज है टू आवर लाइफ, इसलिए कि फिर ये जो मुनाफिकीन थे उनको भी बड़ा अच्छा मौका मिल गया, उन्होंने वो बातें बनाई, वो प्रोपगेंडा किया, वो कुछ किया। हाँ जी, अगर ये सच्चे रसूल होते और इतना ही सारा कुछ ठीक होता तो ये जीत ना जाते, ये क्या बात हुई। देखे ना, एक करने की बात है कि जो कई लोगों को हिला सकती है। तो उस वक्त और नबी अलैहिस्सलाम खुद जख्मी भी हो गए, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, कुछ लोग, कुछ काफिर वहां तक पहुंच गए थे। तो ऐसे में आप देखें कि अंदर से कई मुसलमान हिल गए थे, और फिर 70 शहीद हो गए। तो अब ये भी एक वो था कि हमारा इतना नुकसान हो गया और हम तो जीते हुए थे। देखिए, एक इंसान हार जाए ना वैसे तो उतना नहीं गम होता जितना कि जीती हुई बाजी को हारना, कि हो क्या गया हमारे साथ। तो वो जो एक ट्रॉमटाइज हो गए, वो जो एक उनके ऊपर नफसियाती तौर पे असरात हुए, वो सारे किस तरह से इन आयात में उनको जाहिल किया गया है, किस तरह से तसल्ली दी गई, किस तरह से उनका दिल बधाया गया है। तो हमारी भी जिंदगी में बहुत दफा ऐसी शिकस्त आती है, बहुत दफा ऐसे मामलात आते हैं, और हमारे लिए बड़ा अच्छा सबक है इन आयतों में, खास तौर पे ऐसे जिंदगी के मामला। देखें, जंगें तो इस वक्त नहीं हो रही कोई ऐसी, लेकिन हमारी इंडिविजुअल लाइफ्स में कितने महाज हैं जिनमें हम हिम्मत हार बैठते हैं, हमें शिकस्त हो जाती है। मसलन है, डाइवोर्स हो गई, सब अच्छा चल रहा था, सब सब दिख रहा था कि बड़ा अच्छा है, कुछ इसमें मसला ही नहीं, और वो जीती हुई बाजी हार गए। कोई बीमारी ऐसी आ गई, अच्छे भले ठीक थे, क्या हो गया एकदम हौसला हार दिया। बच्चों को कोई नाकामी आ गई, उस वक्त कैसे हौसला करना है, कैसे खड़े होना है दोबारा। देखिए, शिकस्त के बाद असल चीज ये होती है कि इंसान दोबारा खड़ा होने का हौसला रखे, और अगर वो ये हौसला नहीं रखता तो वो गया, बस खत्म। तो हमें बहुत प्यारे लेसन्स मिलते हैं इन आयात में, ये करना क्या है, चलना क्या है, कैसे है। جن آیات نے ان لوگوں کو حوصلے دیے وہی ہمارے لیے حوصلے ہیں، اور کیا ہم سبق لیتے ان سے. وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب صبح سویرے نکلے تم، من اہلی کا، اپنے گھر والوں سے. یہاں تک ہی پڑھیں، دیکھیں قرآن پاک کا کوئی بھی لفظ زائد نہیں ہے، کوئی بھی بات ایسے نہیں کہ فالتو ہی ایسے بتا دی گئی ہو. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہی بتا دیا جاتا جنگ شروع ہوئی اور ایسے ہوا، نہیں. جب تم نکلے اے نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں، وہ ٹائم کون سا تھا؟ صبح سویرے کا وقت. یہ نہیں کہ آرام سے 10 بجے سو کے اٹھیں کیونکہ کل بہت بڑا مارگا ہے، تو پھر ذرا اچھی طرح ریسٹ کیا جائے، پھر گلے ملیں سب سے، پھر روئیں دھوئیں، پھر اللہ حافظ کریں، پھر یہ کریں، پھر نہیں. صبح سویرے اپنے کام کے لیے. اس سے پتا چلتا ہے کہ مومن اپنا کام شروع کرتا ہے صبح سویرے. حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اللہ میری امت کی صبح میں برکت دے دے. تو صبح کے وقت میں برکت ہوتی ہے. اور پھر من اہلی کا، اپنے گھر والوں سے، یعنی ان کے بھی گھر والے تھے. ایسے نہیں تھا کہ ان کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، بس انہوں نے تو اپنے جانے تیاگ دی ہیں، اب بس ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. نہیں، ان کے بھی گھر والے تھے، ان کے بھی پیارے تھے، ان کو بھی وہ عزیز تھے، جیسے آج ہمیں ہمارے پیارے عزیز ہوتے ہیں. لیکن جس وقت اللہ کا حکم آتا ہے تو پیاروں کو بھی چھوڑنا پڑتا ہے بعض دفعہ. وہ اپنے گھر والوں میں سے نکلے نا، اور یہ مشکل کام ہوتا ہے. تو بوی المؤمنین، متعین کر رہے تھے مومنوں کو. اس سے کیا پتا چلا؟ بٹھا رہے تھے مومنوں کو مقاعدہ للقتال، ان کے ٹھکانوں پہ جنگ کے لیے. اس سے ہمیں یہ بہت بڑی بات پتا چلتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پراپر پلاننگ کی، ان کو ان کی جگہوں پر بٹھایا. ایسے نہیں کہ چلو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں ہم، جہاں پہ بھی کوئی بیٹھ جائے اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اصل تو اللہ نے ہی دینا ہے نا، تو کوئی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں گے آگے کہ کافروں کی فوج کے اندر یہ ڈسپلن نہیں تھا، ان میں جوش تھا، غصہ تھا. لیکن مسلمانوں کے لیے کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی حکمت کے ساتھ کس طرح سے مسلمانوں کی پلیسمنٹ کی. کیونکہ بعض دفعہ جب اللہ کے لیے کام کر رہے ہوتے تو وہ یہ سوچتے ہیں نہیں تو اس میں کیا ہو گیا، اس میں کیا، ہم کہیں پہ بھی کر لیں، کچھ بھی کر لیں گے تو فتح تو اللہ نے دینی ہے، ان چیزوں سے کیا فرق پڑتا ہے. نہیں، پلاننگ ضروری ہے. تو مسلمان پلاننگ کے ساتھ چلتا ہے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ بس جوش اور جذبہ ہے اور پلاننگ کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ کہاں کہاں کس کو پلیس کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس میں میں نے آپ کو بتایا جبل رماد پہ ان 50 لوگوں کو. کیونکہ یہی بعد میں ایک طرح سے مسلمانوں کے لیے جو سیٹ بیک ہوا اس کی وجہ بنے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ پتہ ہو کہ کہاں پہ مسلمان تھے. واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی اور جاننے والا بھی ہے. یعنی اللہ اس وقت سن رہا تھا جو تمہاری باتیں ہو رہی تھیں، جو تمہاری ڈسکشن ہو رہی تھی، اور وہ جاننے والا بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے نا، وہ الذی یتوفاکم باللیل ویعلم ما جرحتم بالنہار. اللہ وہ ہے جو راتوں کو تمہیں سلا دیتا ہے، موت دے دیتا ہے، تمہاری روح قبض کر لیتا ہے، اور وہ یہ دیکھتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، بھاگ دوڑ، چلنا پھرنا، ادھر ادھر کام، یہ جو بھی تم کر رہے ہو وہ اللہ کی نظروں میں ہے. اللہ وہ بھی جانتا ہے، کسی وقت بھی تم اس کی نظر سے اوجھل نہیں ہو. اس کو علم ہے جو تمہارے دلوں کے اندر اس وقت باتیں ہو رہی تھیں، جو دعائیں تھیں مسلمانوں کی، جو آپس میں ڈسکشن تھی. اِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَن تَفْشَلَا، جب ارادہ کیا دو گروہوں نے تم میں سے کہ وہ بزدلی دکھائیں. اچھا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پلیس کر دیا. اب ہوا کیا، جس وقت کے یہ عبداللہ بن ابئی 300 لوگوں کو لے کر واپس پلٹ گیا، تو اس وقت کچھ مسلمانوں کے حوصلے بھی پست ہو گئے، اور انہوں نے بھی یہ چاہا کہ ہم بھی واپس چلے جائیں. جن میں ایک تھا اوس کا ایک سب ٹرائب بنو حارثہ، اور خزرج کے اندر ایک سب ٹرائب تھی بنو سلمہ. یہ دو گروہ ایسے تھے، طائفتان کہا نا، دو گروہ ایسے تھے جنہوں نے ارادہ کیا کہ ہم بھی پلٹ جاتے ہیں، ہم بھی واپس چلے جاتے ہیں. کیونکہ ان کو جو دیکھا कि वो चले गए वापस, तो अब क्या लड़ने का फायदा, अब उनके भी हौसले पस्त होने लगे कि देखो अब तो हम जीत ही नहीं सकेंगे। वल्लाहु वलीयुहुमा, अल्लाह उनका मददगार था, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको पलटने से रोक दिया, अल्लाह ताला ने उनके हौसले बढ़ा दिए, मुसलमानों ने उनको समझाया बुझाया, अल्लाह ताला ने उनकी दिल को मजबूत किया और वो वापस नहीं पलटे, वरना उन्होंने इरादा कर लिया था कि हम भी चले जाएं, और अगर वो भी चले जाते तो फिर देखो एक और मुसलमानों के लिए सेटबैक हो जाता। तो अभी जंग नहीं शुरू हुई, उस वक़्त ही ये हाल था कि मुसलमानों में ही ऐसी चीज़ हुई जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का बायस बन सकती थी। तो उन्होंने कम हिम्मती दिखाई, कमजोरी दिखाई, लेकिन अल्लाह का फजल था। और इससे पता चलता है कि वल्लाहु वलीयुहुमा, यानी अल्लाह उनका वली था, यानी इसका मतलब है कि वो मुनाफिक नहीं थे, मुनाफिक नहीं थे, लेकिन कुछ देर के लिए उनके अंदर कमजोरी आई, उन्होंने देखा हमारी तो तादाद कम रह गई है, हमारे पास सामान कम है, हम उस तरह से उनके मैच के हैं ही नहीं है, तो उनके अंदर कम हिम्मती हुई जिसकी वजह से उन्होंने ये इरादा कर लिया, लेकिन अल्लाह उनका वली था। और ये बात बाद में भी ये दोनों जो कबीले थे, बनु सलीमा और बनु हारिसा, इनके जो लोग थे ये कहा करते थे कि ठीक है हमारे ऊपर ये आताब में ये आयत आई है, लेकिन वो इस पे फखर करते थे कि अल्लाह ताला ने ये भी तो फरमाया वल्लाह वली हुमा, ये भी तो बशारत हमारे लिए, यानी हम इसका मतलब है एक तो ये कि ताइफतानी मिनकुम, तुम में से एक रो, यानी इसका मतलब कि हम भी तुम में से ही हैं, अल्लाह ताला ने हमें वो नहीं कर दिया कि एक्सपेल कर दिया कि आप बस खत्म, तुम्हारा अब इनसे कोई ताल्लुक नहीं है, तुमने ये किया नहीं, बल्कि अल्लाह ताला ने फरमाया वली हुमा, अल्लाह उनका वली था। इससे क्या पता चला, और एक पहले बात और पढ़ लेते हैं, वा अलल्लाहि फलयतवक्कलिल मुमिनून, और अल्लाह पर बस चाहिए कि तवक्कुल करें ईमान वाले। हमें इससे पता चलता है कि वीक मोमेंट्स आते हैं लोगों पे, ठीक है, ईमान वाले की जिंदगी में भी वीक मोमेंट्स आ सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी परफेक्ट होता है। अब देखिए हालांकि ये ईमान वाले थे, लेकिन एक वक्त इनके अंदर भी ऐसा आया कि हिल गए, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको इसकी वजह से, इनके इस काम करने की वजह से डिसओन नहीं कर दिया, ये बस खत्म ब्लैकलिस्ट हो गए, जैसे हम करते हैं ना, ये किसी की सारी जिंदगी के हमारे साथ भलाई होती है, मगर किसी ने एक दिन कोई हमारे साथ कुछ ऐसा बुराई कर दी, कुछ ऐसी बात कर दी, सारा पिछला हम भूल जाते हैं और फिर उसको माफ नहीं करते, बस उसको हमेशा के लिए बस खत्म। तो उससे हमें पता चलता है वीक मोमेंट्स आ सकते हैं लोगों की जिंदगी में, इंसानों को इंसान ही समझो, उनके अंदर कमजोरियां हो सकती हैं, उन कमजोरियों को इग्नोर करें और उनकी खूबियों की तरफ तवज्जो दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया अच्छा तुमने तो इरादा कर लिया था ना, जाओ चले जाओ, अब तुम्हें हमने रखना ही नहीं साथ, नहीं, वह पता था कि ये हैं मुखलिस लोग, बावजूद इसके कि उन्होंने बुजदिली दिखाई है, मगर अल्लाह ताला ने भी उनको लिए क्या फरमाया, अल्लाह उनका वली है, क्योंकि अल्लाह को पता है इनके अंदर इखलास है, इनकी नीयत सच्ची है, ये सही मुसलमान है, मगर कमजोरी आ सकती है, हम क्यों नहीं माफ कर देते किसी को ये सोच के। और कोई दीन वाले से कोई चीज हो जाए फिर तो देखें जरा कि क्या हम करते हैं, देखो उन्होंने ऐसे कर दिया, ये तो बड़े कुरान पढ़ने वाले हैं, ये तो बड़े ऐसे हैं, तो अपने आप को बड़ा नेक कहते हैं, नहीं वो सहाबा थे, इसका मतलब गलती किसी से भी हो सकती है, गलती हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा किया कराया उसका खत्म हो जाए। अल्लाह ताला ने जब उनको डिसोन नहीं किया तो और कोई कैसे कर सकता। तो जब पता हो कि कोई मुखलिस है मगर उससे गलती हो गई है आज के दिन, तो फिर उसको इग्नोर किया जाए, ठीक है, ये बहुत बड़ा हमें लेसन इस जगह से मिलता है। और ये भी नहीं कहना चाहिए कि इसको तो बस अब ये, इसको तो अल्लाह से कोई मोहब्बत नहीं है, इसको तो कुछ नहीं है, बल्कि ये कहना चाहिए ये भी शैतान की बात में कोई आ गया, या कोई इस वक्त उसकी अंदर कमजोरी आ गई, फितने में पड़ गया। तो इंसानों को इंसान समझना चाहिए, उनको स्पेस देनी चाहिए, उनकी गलतियों को इग्नोर करना चाहिए, तभी जिंदगी चल सकती है। और अगर हर एक ऐब ही पकड़ के हम बैठ जाए ना, उसमें ये खराबी, उसमें ये खराबी, उसमें ये खराबी, तो कोई परफेक्ट नहीं है। आपको कहीं परफेक्शन नहीं मिलेगी, चाहे आपने दोस्ती करनी हो किसी से, चाहे आपने रिश्तेदारी बनानी हो किसी से, नई रिश्तेदारियां बनानी हो, कोई ताल्लुकात बनाने हो, कहीं परफेक्शन नहीं है। हर जगह में आप देखेंगे, अनलेस कि कोई बहुत ही किसी के बड़ी ऐसी बात हो, अदरवाइज उसकी कोई छोटी छोटी बातों को पकड़ के। और यहाँ पे ये छोटी बात नहीं थी, इस वक्त मुसलमानों को बहुत जरूरत थी कि ऐसे लोग मिल जाएं जिन जो साथ उनके मिलके लड़े, जबकि एक बंदा 300 लोग लेके वापस जा चुका है। लेकिन उस वक्त भी पता है ना कि मैदान जंग से भागना कबीरा गुनाह है, लेकिन ऐसे करने वालों को भी जिन्होंने ये इरादा किया, इस चीज को छोड़ दिया गया, जाने दिया गया। तो सच्चे मोमिन में भी बाज़ दफा बुजदिली आ सकती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क्या मोमिन बुजदिल हो सकता है, आपने फरमाया हाँ हो सकता है। मोमिन बखील हो सकता है, फरमाया हाँ हो सकता है। पूछा गया मोमिन झूठा हो सकता है, फरमाया नहीं झूठा नहीं हो सकता। ठीक है, तो बाज़ दफा ऐसे होता है कि कुछ लोगों को देख के बाकी भी लोग उस वक्त उस स्पर ऑफ द मोमेंट में एक जज्बाती हो जाते हैं और वो भी कुछ ऐसा कदम उठाने का सोच लेते हैं, मगर वो पलटे नहीं थे, अल्लाह ने उनका दिल जमा दिया था, क्योंकि उनमें मुनाफ़कत नहीं थी ना। तो अल्लाह ताला देखता है अगर आप अंदर से मुखलिस है ना, अंदर से इंसान को मुखलिस होना चाहिए, तो फिर उससे अगर कोई गलती भी हो जाती है अल्लाह थाम लेता है। और मोमिनों को चाहिए, आगे नसीहत क्या की गई कि जो मोमिन होते हैं वो अल्लाह पे ही भरोसा करते हैं, और उनको चाहिए भी कि अल्लाह पे ही भरोसा करें। तवक्कुल क्या होता है, ये तवक्कुल का जानना इन हालात में जो आजकल हमारे ऊपर चल रहे हैं, इनमें तवक्कुल जानना बहुत जरूरी है। इसलिए कि मैंने बहुत सारे लोगों को ये कहते हुए सुना है, वो जी कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता, हमारा अल्लाह के ऊपर भरोसा है बस, इतना भी क्या डरना, कोई डरने की जरूरत नहीं, बस हमारा अल्लाह पे भरोसा है। वो कह रहे हैं हम कुछ भी करते जा रहे हैं, हमें नहीं परवाह, हम वैसे ही नॉर्मल ही रह रहे हैं। हालांकि तवक्कुल ये नहीं होता। तवक्कुल की सेवाओं के अफलाम से तवक्कुल होता क्या है, तवक्कुल ये होता है कि इंसान जब अपनी सारी कोशिशें कर लेता है, सारे असबाब इख्तियार कर लेता है, सारी एहतियातें कर लेता है, सारी अपनी प्लानिंग कर लेता है, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि मेरा तवक्कुल अल्लाह के ऊपर है, मैं क्यों जीरे पहनूं, क्या मैं दुश्मन से डरता, मौत आनी होगी तो आ जाएगी, जैसे आजकल हमने कहा ना मौत आनी होगी तो भाई कोरोना से क्या, हमने कोरोना कोरोना कुछ नहीं है, बस कोई कह रहा है कि हम तो मुर्दों को भी नला रहे हैं, कोई कह रहा है जी हम तो हर जगह जा रहे हैं, कोई कह रहा है जी हम तो ये नहीं डिस्टेंसिंग करते, कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि हमारा तो तवक्कुल अल्लाह पर है। गलत कह रहे हो आप, आपने तवक्कुल को समझा नहीं। फिर तवक्कुल ये नहीं होता, तवक्कुल अल्लाह पे उस वक्त होता है जब आप अपना ऊंट बांध दें उसके बाद तवक्कल करें, ये हदीस में आता है। यानी आपने अपनी पूरी एहतियात करनी है, आपने असबाब इख्तियार करने हैं, और उसके बाद इस असबाब इख्तियार करने के बाद अब आपने क्या कहना है कि ए अल्लाह ये तो असबाब है जो मैंने इख्तियार कर लिए, मगर ये किसी काम के नहीं है, अगर तेरी मदद ना हो, मुझे तेरी मदद चाहिए, मेरी तो सिर्फ कोशिश है, ए अल्लाह जो इसका नतीजा है वो तूने निकालना है, ए अल्लाह बचाना तूने है, तेरे हाथ में है इसका जो भी आउटकम है, यह नहीं कि खुद कुछ भी नहीं करना, खुद कोई एहतियात नहीं, खुद कोई सबब नहीं इख्तियार करना, बस ये जी अल्लाह ताला का काम है ना वो खुद ही कराएगा, हमने अल्लाह पे छोड़ दिया। नहीं, जैसे एक इंसान होता है ना वकील को अपना मुकदमा देता है ना, तो कोशिश के बाद अपना मामला अल्लाह के हवाले कर देना कि अब मेरे मैंने जितना करना था ना कोशिश वो मैंने कर ली है, अब मैं अपनी कोशिश के बावजूद इस काबिल नहीं समझता कि मेरी कोशिशें की वजह से मेरी जीत हो जाएगी या मेरी कोशिशों की वजह से सब ठीक रहेगा, मेरी कोशिशों से कुछ नहीं होता, मेरी कोशिशें अल्लाह की मदद की मोहताज हैं, अल्लाह मेरी कोशिशों के अंदर रंग लाने वाला तू है, تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو پھر پسند آتی ہے کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے اوپر اتنا بھروسہ کرتا ہے، اپنے آپ کو اس کے اوپر گرا دیتا ہے کہ میرے وسائل، یہ میری ساری جو مادی چیزیں ہیں، یا اللہ یہ کچھ نہیں ہے، اپنی کمزوری کا انسان اعتراف کرتا ہے کہ سب کچھ کرنے کے باوجود ہے اللہ میں تیری طرف دیکھتا ہوں، تیری سپرد کرتا ہوں اپنے معاملے کو. یہ ہوتا ہے توکل. مسلمان اسلحہ بھی تیار کرتا ہے، مسلمان جنگ کی اسٹریٹجیز بھی کرے گا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. کیوں آپ نے زیریں پہنی اور کیوں آپ نے یہ تدبیریں کی کہ ان کو ان کی جگہ پہ سیٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں اب جب یہاں پہ آ گیا نا کہ اس سے ہمیں اس چیز کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے صف بندی بھی کرائی، آپ نے ان کو پراپر جگہوں پہ پلیسمنٹ بھی کی، آپ نے اپنے بھی جو بھی آپ کے پاس وسائل تھے اس کے مطابق زیرے بھی پہنی. تو کیا سب چیزوں کی ضرورت تھی اگر توکل یہی تھا کہ بس اللہ کے اوپر بھروسہ، چلو نکلو بس، جہاں پہ بھی کوئی کھڑا ہو جاتا ہے کھڑا ہو جائے، اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ جنگ اسے تھوڑی جیتی جانی ہے کہ ہم پلاننگ کریں، ہماری پلاننگ سے کچھ نہیں ہوتا. نہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں پلاننگ میں نے کر لی ہے لیکن میری پلاننگ سے کچھ نہیں ہوگا یا اللہ جب تک کہ تیری مدد نہ آ جائے. کچھ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ کیونکہ یہ چیز اتنی مس انڈرسٹینڈ کی جا رہی ہے آج کل. توکل توکل نہیں جی، ہمارا تو توکل ہے. یہ کون سا توکل ہے آپ کا؟ کوئی آپ نے کوشش نہیں کرنی، کوئی آپ نے احتیاط نہیں کرنی، کوئی آپ نے سبب نہیں اختیار کرنا، جی توکل توکل ہے. اب تو توکل کو بھی آپ غلط رنگ دے رہے ہیں نا. تو یہ ہوتا ہے توکل جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، ورنہ کیا جنگی ساز و سامان کے بغیر ہی نکل آتے، کیا ضرورت تھی؟ ہاں، اور صبح سویرے بھی نکلنے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یہ ساری پلاننگ کی کیا ضرورت تھی؟ تو اگر سیکھنی ہوتی ہیں نا باتیں تو سیرت سے سیکھا کریں، آپ کو پتا چلے گا کہ پریکٹیکلی یہ چیزیں کیسے امپلیمنٹ ہوتی ہیں. ورنہ تو ہم پرس پڑھ لیں توکل توکل، چلیں جی ہم توکل ہی کر رہے ہیں نا. جس نے جو بھی توکل کا معنی سمجھا آج کل، وہ ایسا ہی توکل کر رہا ہے. تو اس میں اپنی بھاگ دوڑ ضروری ہے، اپنی محنت اور تیاری ضروری ہے، اور اس کے بعد اے اللہ میری بھاگ دوڑ کوئی چیز نہیں جب تک تیری مدد نہ آ جائے، جب تک تیرا ساتھ نہ ہو تو میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں کہ اب تو میری مدد کرے گا. یہ ہو گیا توکل. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ توکل کی بات کیوں آئی؟ کہ ان لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کرتے، انہوں نے یہ دیکھا 300 لوگ واپس چلے گئے نا، اب ہم نے کہاں جیتنا، اب خود بھی مورائل ڈاؤن ہو گیا. اب دیکھیں، اب ایک فوج کے اندر سے ہی اتنے لوگ نکل کے چلے جائیں، 30% لوگ نکل کے چلے جائیں، تو کیا ان کی پریشانی ہوگی؟ اس وقت چاہیے کیا تھا کہ یہ کہتے کہ ہم وسائل سے تو نہیں جیت سکتے، ہم ساز و سامان سے تو نہیں جیت سکتے، اللہ نے ہمیں فتح دینی ہے. اگر وہ چلے بھی گئے تو ان کے ہونے سے تو فتح نہیں ہو جانی تھی، تب بھی اللہ نے ہی دینی تھی، اور وہ نہیں بھی ہیں تو تب بھی اللہ نے ہی دینی ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ زندگیوں میں کتنا ضروری ہے نا توکل، ہم کی کوششیں کریں اور اس کے بعد اللہ کے اوپر چھوڑیں. اور جب انسان اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کر لیتا نا تو اس کے دل کو چین آ جاتا ہے، سکون آ جاتا ہے، ٹھہراؤ آ جاتا ہے اس کے اندر کہ اللہ ہے نا، میں نے تو کوشش کر کے دیکھ لی، اب اس سے زیادہ کیا کر سکتا ہوں؟ جتنا میرے بس میں تھا انسانی طور پہ آپ اپنی طرف سے پورا کر لیتے ہیں، میں نے اتنا کر لیا، اب آگے اللہ تیری طرف میں دیکھتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ انسان کو کتنی بڑی تسلی دیتا ہے، اور یہ کسی کافر کے پاس نہیں ہے، توکل صرف مومن کرتا ہے. دیکھیں کہا گیا نا، بس چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے، کیونکہ ایمان والے سے ہی صرف ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے وہ توکل کرے. آپ نے اپنا علاج کرایا پر شفا کس کے ہاتھ میں؟ آپ ڈاکٹر کے بھی گئے، ہسپتالوں میں بھی رہے، دوائیاں بھی لیں، سب ٹریٹمنٹ ہو گیا، لیکن شفا اس ٹریٹمنٹ میں نہیں ہے، شفا تو اللہ تو نے دینی ہے. یہ ہوتا ہے توکل. اب گھر بیٹھے رہے، نہیں کچھ بھی نہیں میں نے کرنا، بس میرا اللہ پہ توکل ہے، یہ نہیں بات. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اب یہ باتیں، یہ دو چار آیتیں آگے جو ہے نا بدر کے اوپر آ رہی ہیں. اور یہ کیوں آ رہی ہیں؟ بدر کا یہاں پہ کیا ذکر آ گیا جبکہ احد کی بات ہے؟ دیکھیں، جس وقت مسلمانوں کا شکست خوردہ سے ہیں، دل حوصلے ٹوٹے ہوئے ہیں، غم زدہ ہیں. آپ کو پتہ ہے 70 جب شہید ہوئے تھے نا तो हाल ये था कि मदीना के कोई घर ऐसा नहीं था जहां पे सफ़े मातम ना बिछी हो, कोई घर ऐसा नहीं था। इतना गम आया था, और इस वक़्त मुसलमानों को उठाने की ज़रूरत थी। उस वक़्त उनको बदर याद दिलाई गई, यानी जब कोई हालात ख़राब हो ना तो अच्छे दिनों को याद कर लिया करो, अच्छे दिन भी तो आए थे, वो भी तो अल्लाह ने ही दिए थे ना, तो इन दिनों को भी अल्लाह ही बदल सकता है। ऐसे करते ना हम कि देखो अच्छा कभी अच्छे हालात भी तो देखे थे हमने, अगर आज ऐसा है तो कोई दिन वो भी तो था जिसके अंदर खुशियां थी, कोई वो भी तो दिन था जो मसलन सेहत वाला था, या जिसमें जॉब थी, या जिसमें सब अच्छा चल रहा था, या जिसमें खुशहाली थी, या जो भी आप किसी के ऊपर मसला चल रहा हो, तो वो कोई अच्छे भी तो दिन थे। और वो अच्छे दिन जो होते हैं ना वो बड़ी जल्दी इंसान को भूल जाते हैं, इसलिए कि जो देखें वो रात जिसमें आप पूरी रात सोए हो, तो 10 घंटे भी आप सो जाएं तब भी आपको ऐसा लगता है जैसे अभी सोए थे, कोई टाइम ही नहीं गुजरा, है ना, ऐसे लगता है घंटा पहले तो सोए, अच्छा अभी तो सोए थे, अच्छा इतना टाइम हो गया मुझे सोए में। लेकिन जिस रात में तकलीफ हो वो रात का एक लम्हा भी गुजरना मुश्किल हो जाता है, वो तो 10 घंटे क्या, वो तो इंसान देखता रहता है कब सुबह होगी। इसी तरह जिंदगी में है, अच्छे लम्हात बड़ी जल्दी गुजर जाते हैं, पता भी नहीं चलता, लेकिन जो कर्ब होता है ना, जो गम होता है, उसकी एक रात भी गुजरनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो मुसलमानों के लिए भी इस वक्त बड़ा ही मुश्किल था, आपको पता है उस वक्त बैन मातम ये अभी उसकी ममानियत नहीं थी, तो हर घर में मातम हो रहे थे, बैन हो रहे थे। इनका अरबों का ना एक स्पेसिफिक तरीका था मातम वगैरह करने का, जिसमें औरतें दुहाइयाँ देती थीं, मरसिये पढ़ते थे, और पता नहीं क्या क्या। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने, आपके ऊपर भी गम का पहाड़ टूटा था कि वो प्यारे चचा जो हमेशा डिफेंड करने के लिए खड़े होते थे। आपको अगर जिन्होंने सीरत पढ़ी है याद हो कि हज़रत हमज़ा कैसे मुसलमान हुए थे, वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैरत में आ गए थे ना उस वक्त, कि अबू जहल से कहा था कि तुम किस तरह तेरी जुर्रत हो सकती है कि मेरे भतीजे के ऊपर तो कोई हाथ उठाए। वो वाले प्यारे चचा वो शहीद हो गए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दिन फरमाया था कि हमजा के ऊपर तो कोई रोने वाला भी नहीं है, रोने वालियां भी नहीं है, बल्कि क्योंकि हर एक की अपनी रोने वालियां थी, हर एक के घर वाले थे, इनकी तो कोई फैमिली नहीं थी यहाँ। तो उस वक्त नबी सलाम पे भी मुसअब बिन उमैर शहीद हो गए थे, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी थे, सबसे पहले मदीना आए थे, उन्होंने इस्लाम यहाँ पे फैलाया था। ने मुसलमानों के ऊपर बहुत दिल टूटे हुए थे बिल्कुल, तो कहा गया तुम्हें याद नहीं है मदद की थी तुम्हारी अल्लाह ने बदर में, वह अंतुम अदिल्ला, उस वक्त तो तुम्हें कितने कमजोर थे, फत्तकुल्लाहलअल्लकुम तशकुरून, तो बस अल्लाह तला से डरो, उसका तकवा इख्तियार करो, लअल्लकुम तशकुरून, ताकि तुम शुक्र गुजार हो, अगर बदर को याद करोगे तो शुक्र गुजारी आएगी कि इंसान कहेगा कि हाँ उस वक्त भी तो था, हमेशा से थोड़ी ऐसे कि हम इस तरह ही शिकस्त के अंदर पड़े रहे हैं हमेशा ही ऐसे, नहीं एक वो भी तो दिन था, तो अगर आज ऐसा हुआ है तो एक दिन अल्लाह ने हमें वैसा भी तो दिखाया था, उससे इंसान का हौसला बढ़ता है। तो इसलिए जिस वक्त ऐसे हालात आए हमेशा उन चीजों को याद करना चाहिए जो पहले अच्छे दिनों की थी, और उनसे हौसला लेना चाहिए कि जिस रब ने वो दिन दिखाए थे वो रब यहाँ पे भी अब भी मदद करेगा, और रब जरूर दिनों को पलटेगा, उसी ने वो दिन भी तो दिखाए थे ना, तो वो दोबारा नहीं ला सकता क्या, तो वो जब वो तुम्हारी मदद बदर में कर सकता है तो क्या अब नहीं कर सकता। इज तकूलु लिल मोमिनीन, जब आप कह रहे थे मोमिनों को, अब ये बदर की बात है, अब जब आप ए नबी आप मोमिनों से कह रहे थे, उनके हौसले बढ़ा रहे थे, अल यकफियकुम अन युमिद्दकुम रब्बुकुम बिथलाथति आलाफ मिनल मलाइकति मुनज़लीन, कि क्या नहीं काफी तुमको कि मदद करे तुम्हारी तुम्हारा रब 3,000 फरिश्तों के जरिए जो उतारे हुए हों, अल्लाह की तरफ से उतरे, आसमानों से उतरे, क्या तुम ये नहीं देखते कि अल्लाह ताला तुम्हारी इससे मदद करे। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोमिनों के हौसले बढ़ा रहे थे, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बता रहे थे उस वक्त कि अल्लाह मदद करने पर कादिर है, अल्लाह फरिश्तों को उतार देगा तुम्हारे लिए, 3,000 फरिश्ते उतार देगा तुम्हारे लिए। आप देखें जो एक वैसे भी अपने लिए भी सोचें कि कभी अगर आपको ये लगे کہ میرے غیب سے اللہ تعالیٰ مدد کرنے لگا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے اتار دے گا میری مدد کے لیے، تو کتنا حوصلہ بڑھ جاتا. حالانکہ ویسے اللہ تعالیٰ چاہے اس کو فرشتوں کی تھوڑی ضرورت ہے کہ وہ مدد کرے، وہ تو ویسے بھی چاہے کس طرح بھی مدد کر سکتا ہے، لیکن جب ہوتا نا غیب سے مدد آ گئی، فرشتے ایسے لگتا تھا کہ وہاں پہ آ گئے، انہوں نے ایسے لگتا کہ یہ کام کر دیا، تو پھر کتنا حوصلہ بڑھ جاتا ہے. آگے آئے گا یہ اگلی 126 میں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے حوصلے بڑھانے کے لیے کیا، ورنہ اللہ کو نہیں کوئی محتاجی ہے کہ اس نے فرشتوں کو بھیجنا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے 3000 فرشتے بھیج دے گا، تو قتادہ فرماتے ہیں کہ یوم بدر کو پہلے 1000 سے مدد ہوئی تھی، پھر 3000 سے، پھر 5000 سے، اور بعض جگہ آتا ہے کہ نہیں 3000 کہا گیا لیکن 1000 سے ہی مدد ہوئی تھی. اور فرشتے صرف یہ نہیں کہ اس جنگ میں تو واقعی فرشتے لڑے بھی تھے، لیکن جو فرشتوں کی مدد ہے وہ صرف لڑنے سے نہیں آتی، بعض دفعہ فرشتے اترتے ہیں مومنوں کو تسلیاں دینے کے لیے، ان کے حوصلے بڑھانے کے لیے. جیسے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں الذین یقولون، جب آیت نہیں یاد آ رہی، ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنت، ایسے لوگ ایسے فرشتے ہیں کہ مومنوں کے لیے، وہ لوگ وہ مومن جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس کے اوپر جم جاتے ہیں، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، آج بھی نازل ہوتے ہیں فرشتے، آج بھی فرشتے ان کو آ کے تسلیاں دیتے ہیں، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کیوں تم غم کرتے ہو، کیوں تمہیں ڈر لگتا ہے، کیوں خوف کھاتے ہو، کیوں فیوچر کا سوچ سوچ کے اتنے پریشان رہتے ہو. وہ آج بھی حوصلہ بڑھاتے ہیں، ہمت بڑھاتے ہیں. ہاں مگر شرط یہ کہ ایمان ایسا ہو کہ جب انسان کہتے میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پہ جمع ہوا ہو. تو اللہ کے فرشتے ہیں جو مومنوں کے دوست ہوتے ہیں، وہ موت کے وقت بھی کہیں گے، اس دنیا میں بھی جب اس کے اوپر کوئی ایسے مسائل آتے ہیں تو وہ اترتے ہیں اور اس کے حوصلے بڑھاتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں کئی دفعہ انسان ایسے غمگین بیٹھا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ایسا اس کو حوصلہ ملتا ہے، اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہ کہاں سے تسلیاں آتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے آتی ہیں، سکینت بھی اللہ نازل کرتا ہے. تو 3000 فرشتوں کی تو ویسے ضرورت ایسے نہیں ہے کہ کوئی 3000 ہی فرشتے اتریں گے تو ایک ایک فرشتے نے ان کے ساتھ لڑنا ہے، نہیں. آپ کو پتا ہے جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ایک پر کے اوپر، 600 پر ہیں ان کے، ایک پر کے اوپر انہوں نے پوری قوم لوط کی بستی کو اٹھا لیا تھا اور عثمانوں پہ لے جا کے پٹھا تھا، تو ایک جبرائیل علیہ السلام ہی کافی تھے. لیکن یہ صرف مسلمانوں کے لیے حوصلے دینے کے لیے کہ فکر نہ کرو 3000 فرشتے اتریں گے تمہارے لیے. ہم تعداد کو بہت دیکھتے ہیں نا، ہمارے لیے نمبرز بہت ہمارے ہمیں امپریس کرتے ہیں، تو نمبرز ان کو بتائے گئے، تم نہ حوصلے ہارو، تم نہ یہ سوچو کہ وہ ہمارے سے زیادہ ہیں تو اب کیا ہوگا. تو جب بظاہر اسباب کم نظر آ رہے تھے اور مسلمانوں کو گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ یہ کیا، ہم اتنے در 313 وہ 1000، تو اس وقت ایک لیڈر کا رول دیکھیں کیسا ہے، کہ لیڈر نے یہ نہیں کہا کہ بس اب تو مارے گئے، ختم ہو گئے، اب تو کچھ نہیں، اب تو بس کلمے پڑھ لو، نہیں، اس وقت کہا نہیں، تم اس تقول تقول للمؤمنین، جب آپ کہہ رہے تھے مومنوں کو، اے نبی وہ وقت یاد کریں، مومن لوگ وہ وقت یاد کریں کہ جب آپ لوگوں کو کہہ رہے تھے تمہیں نہیں یہ کافی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فرشتوں سے مدد کر دے اور 3000 فرشتے بھیج دے. بلا ان تصبروا وتتقوا، بلکہ اگر تم صبر کرو گے اور تم تقوی اختیار کرو گے، یاتوکم من فورہم، اور وہ آئیں تمہارے طرف اپنے جوش کے ساتھ، تو کیا، ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا 5000 فرشتوں کے ساتھ جو نشان زدہ ہوں گے، یعنی سمجھ لیں کہ وہ آئے اس لیے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے. بیج نہیں جیسے ہوتے، نشان زدہ مطلب ہے کہ اسپیسیفکلی اس کے لیے فرشتے خاص گھوڑوں پہ آئے تھے، ان کے گھوڑوں کی نشانیاں یہ تھی کہ ان کے ماتھے سفید تھے. اب ایک مسلمان اپنی تلوار اٹھاتا تھا اور کسی کو مارنے لگتا تھا، اس کی گردن پہلے ہی اڑ جاتی تھی، وہ فرشتے مار رہے تھے، اور جن کو فرشتوں نے قتل کیا ان کے گردنوں پہ خاص نشان تھے، پتہ چل رہا تھا کہ یہ کسی اور نے مارا. صحابہ کو بھی دکھائے گئے بعض صحابہ نے دیکھے کہ ایسے لوگ ہیں جن کو نہیں وہ پہچانتے تھے. تو فرشتے اترے تھے اس دن اور انہوں نے جنگ بھی لڑی تھی, انہوں نے تسلیاں بھی دی تھیں, بلکہ بعد میں جب جبرائیل علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ اصحاب بدر کو کیسا سمجھتے ہیں, تو انہوں جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا سب سے افضل. پھر جبرائیل علیہ السلام فرمانے لگے کہ وہ فرشتے جنہوں نے بدر میں حصہ لیا تھا وہ فرشتوں میں بھی وہ فرشتے سب سے افضل ہیں. تو فرشتے اترے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں فرمایا بھی تھا کہ یہ جبرائیل آ پہنچے ہیں اپنے گھوڑے لے کے, اپنے گھوڑوں کے سر تھامے ہوئے, لڑائی کے ہتھیار لگائے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی نا وہاں, تو اس وقت تو مسلمانوں کی تعداد بھی کم تھی, صرف دو گھوڑے تھے ان کے پاس, کوئی تیاری نہیں تھی, کوئی ایسی جنگی پریپریشن بھی نہیں تھی کہ جنگ کے لیے مینٹلی تیار ہو کے آئے ہوں. تو پھر اس جنگ میں کیا ہوا, یہاں پہ کیوں ایسا ہو گیا, کوئی وجہ تو ہوگی, اللہ تعالیٰ کی مدد اس طرح سے کیوں نہیں آئی جیسے پہلے آئی تھی. اور یہ پھر آگے بتایا جائے گا, یہاں پہ یہ بتایا گیا اب اس کی دیکھیں وجہ. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ, یہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے, یعنی یہ فرشتوں کا اترنا صرف اس لیے تھا کہ تمہارے دلوں کو خوش کر دے اللہ تعالیٰ, تمہیں تسلی دے دے, ولی تطمئن قلوبکم بھی, اور تاکہ مطمئن ہو جائیں دل تمہارے, کیونکہ جنگ صرف اسلحوں سے اور نمبر سے نہیں لڑی جاتی, جب تک کہ انسان کے حوصلہ نہ بلند ہو. اگر حوصلہ ہی ہمت ہار گیا, اگر انسان اپنے اندر ہی شکست کھا گیا کہ نہیں جی ہم تو لڑ ہی نہیں سکتے, ہم تو ہار مانتے ہیں, اب تو کچھ اچھا ہو ہی نہیں سکتا, تو سمجھ لیں آپ آلریڈی ہار گئے ہیں. سمجھ آئی نا, جب مورائل ڈاؤن ہو جاتا ہے نا, چاہے زندگی کے امتحانوں میں دیکھ لے, جب انسان کہہ دیتا ہے کہ اب کچھ نہیں رہ گیا, اس کا توکل اللہ پہ نہیں رہتا, اس کا بھروسہ اللہ پہ نہیں رہتا کہ اللہ چینج کر سکتا ہے چیزوں کو, جب انسان شکست خوردہ ہو جائے کہ اب کچھ بھی اچھا نہیں ہوگا, اب سب ختم ہو گیا, اب یہ کچھ کبھی صحیح ہو ہی نہیں سکتا, تو اس نے پہلے ہی ہمت ہار دی. اور جب ہمت ہار دے کوئی تو پھر واقعی وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ انسان مایوس نہ ہو, حوصلہ نہ ہارے. وَمَن نَصْرُ, اور نہیں مدد, إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اور یہ اب بات سمجھنے کی ہے کہ یہ نہ سمجھو کہ فرشتے اتریں گے ہی تو مدد ہوگی, اصل مدد تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ فرشتوں کی ضرورت ہے نہ کسی اور لشکروں کی ضرورت ہے, اس نے تو کن کہنا اور ہو جانا, کیونکہ وہ غالب بھی ہے, وہ حکمت والا بھی ہے, اس کا کوئی فیل حکمت سے خالی نہیں, اور اس کا غلبہ, اس کی ٹوٹل اتھارٹی ہے, ایبسولوٹ پاور ہے اس کے پاس, ٹھیک ہے, ایبسولوٹ پاور, دیٹ از العزیز, ایبسولوٹ اتھارٹی, اس نے کسی سے پوچھنا نہیں ہے, اس نے کن کہنا اور ہو جانا. اور یہ کس لیے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے, لیقطع طرفا من الذین کفروا, تاکہ وہ کاٹ دے کافروں کے ایک بازو کو. ان کے اتنے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے, ابو جہل, عقبہ, ولید بن مغیرہ, امیہ, بڑے بڑے یہ سردار تھے. اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ ان کا ایک بازو کٹ جائے, ان کی ٹاپ لیڈرشپ سمجھنے ختم ہو گئی تھی. 70 بھی عام لوگ نہیں تھے جو مرے تھے, بڑے بڑے لوگ مرے تھے, اسی لیے تو ان کے اندر انتقام کا اتنا جذبہ ہو گیا, اور اسی لیے تو ابو سفیان پھر لے کر آیا نا لشکر کو نیکسٹ, نا پہلا بدر کا لشکر تو لیڈر ابو جہل تھا. او یک بھی تھا ہم فیم قلب خوابین, یا رسوا کر دے ان کو, اور ان کی اتنی ذلت ہوئی تھی کیونکہ سارے عرب میں یہ بات پھیل گئی تھی, اور مسلمانوں کی بہت واہ واہ ہو رہی تھی کہ دیکھو بھائی اتنا سا لشکر اور اس نے کیسے مقابلہ کیا, اور تاکہ وہ لوٹ جائے ناکام ہو کر, اور وہ ان کی محرومی کے ساتھ لوٹے تھے وہ. और ये भी उनके लिए बहुत बड़ी शिकस्त थी और बहुत उनके लिए शर्मनाक बात थी और बहुत बड़ा उनके लिए भी एक सेटबैक था। लैस लक मिनल अम्र शय। अब वहां तक 127 तक ये बदर की थोड़ी सी डिस्कशन बीच में आई। अब वापस आ जाते हैं उहद के बारे में। अब ये वाली जो आयत हम पढ़ने जा रहे हैं ना, इसका एक पस मंजर है, इसके पीछे एक वाकया आता है जिसके पे ये आयत उतरी है। तो पहले वो वाकया देख लेते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम के बारे में, जैसे मैंने आपको बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हो गए थे और आपकी जो खोद थी ना, जो हेलमेट था, उसकी दो कड़ियां आपके चेहरे के अंदर पेनिट्रेट कर गई थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक भी शहीद हुए थे। और ये जो कड़ियां निकालने के लिए जो अंदर पेनिट्रेट की थी, पैवस्त हुई थी चेहरे में, इनको निकालने के लिए एक सहाबी ने दांतों से उनको निकाला, खून का फव्वारा छूट गया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से निकला था, ऐसी कौम कैसे फला पा सकती है जिसने अपने नबी के चेहरे को लहूलुहान कर दिया, खून आलूद कर दिया, हालांकि वो नबी तो उनको अल्लाह की तरफ बुलाता है। अल्लाह अकबर। उस वक्त ये आयत उतरी, ए नबी आप कैसे कह सकते हैं कि ऐसी कौम फला पाएगी या नहीं पाएगी, आपने ये कैसे कह दिया? लैसा, नहीं है, लक मिनल अम्री शयून, आपका ये मामला नहीं, आपका कोई इसमें इख्तियार नहीं है। औ यतूबा अलैहिम औ युअद्दिबहुम, अल्लाह उनको माफ करे या उनको अजाब दे। इन्नहुम जालिमून, वैसे तो वो जालिम ही है, जाहिर है वो जालिम है जिन्होंने अपने नबी के साथ ये किया, जिन्होंने ये ज्यादतियां की कि अब नबी के सामने आके खड़े हो गए जंग करने के लिए। लेकिन स्टिल आप ये नहीं कह सकते कि अल्लाह कैसे इनको हिदायत देगा, इन्होंने तो ये काम किया, आप कैसे कह सकते हैं? अल्लाह का ये अल्लाह के ऊपर है, वो जिसको मर्जी चाहे तौबा की तौफीक दे दे, जिसको मर्जी चाहे पलटा दे, जिसको मर्जी चाहे अजाब दे, तो ये तो आपके इख्तियार में नहीं है। और हम इस सूरह बकरा में भी इसी किस्म की आयत पढ़ चुके हैं, हिदायत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इख्तियार नहीं है। लैसा अलैका हुदा हूं वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा, हिदायत तो टोटली अल्लाह के इख्तियार में है। कितने आराम से ये हम बातें कह देते हैं ना, इसको नहीं हिदायत मिलनी, आप ये किसी काबिल नहीं है, ये तो ऐसा ऐसा है, इसकी नहीं अब तौबा कबूल होनी। आप कौन होते हैं कहने वाले, आप कौन होते हैं ये बात करने वाले? जैसे वो एक दो भाइयों का आता है ना हदीस में कि दो भाई थे, एक बड़ा ही नेक था और दूसरा जो था वो गुनाहों करता रहता था। तो जो नेक था वो उसको कहता था कि तुम ना करो, वो कहता था जाओ तुम अपना काम करो, मेरा मामला अल्लाह के ऊपर छोड़ो, तुम मेरे ऊपर कोई दारोगा तो नहीं हो। तो वो फिर उसको कहता रहता था, वो फिर उसको कहता रहता था, वो यही आगे से जवाब देता रहता था। एक दिन उसने तंग आके कहा, बस अल्लाह ने तो तुझे माफ करना ही नहीं है, खुदा की कसम अल्लाह नहीं अब तुझे माफ करेगा। जब दोनों अपनी जिंदगी गुजार के अल्लाह ताला के पास पहुंचे तो अल्लाह ताला ने उसको जो गुनाह करता था, हो सकता है उसने बाद में तौबा कर ली, अल्लाह ताला ने उसको फरमाया तू मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा, और दूसरे को फरमाया तू कौन होता है कि जो मेरे ऊपर कहने वाला कि मैंने नहीं किसी को माफ करना, तुम होते कौन हो जो अल्लाह के ऊपर ये फतवे लगाओ? लेकिन हमारे लिए कितना आसान है कह देना ना, और कितनी जल्दी हम लोगों से मायूस हो जाते हैं। इन्होंने तो आज हम उसके हालात जाहिर ही देते ना, इन्होंने नहीं अब इनके इन्होंने ठीक होना ही नहीं है, बस मैंने कह दिया इसने नहीं ठीक होना, नहीं कैसे। और देख लें जिनके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, देखिए इससे पता चलता है आपको गैब का इल्म नहीं है, वो ही खालिद बिन वलीद ईमान ले आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से ही अल्लाह ताला ने उनके बारे में यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से कहलवाया अल्लाह ताला ने उनके बारे में क्या कि खालिद अल्लाह की तलवारों में से एक तलवार है, सैफुल्लाह, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान मुबारक से कहलवाया। वही अबू सुफियान बाद में सहाबी रसूल बने, वही हिंद ईमान ले आई जिसने हजरत हमजा का कलेजा चबाया था, वही इकरमा बिन अबू जहल वही ईमान ले आए। तो आप नहीं कह सकते आपका कोई इसमें इख्तियार नहीं है,
दूसरी तरफ आप देख लें अबू तालिब का मामला, इतनी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शदीद ख्वाहिश थी कि ये ईमान ले आए, और कैसे ना होती, वो आपके सिर्फ चचा नहीं थे, समझ लें आपके माँ और बाप थे, क्योंकि दादा के बाद इतनी छोटी उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने ही पाला था। इतने शफीक थे, मेहरबान थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आड़ बने रहे हमेशा आखिरी वक्त तक। और जो 3 साल शेबे अभी तालिब में मुसलमानों ने गुजारे थे, सोचें वो तो मुसलमान भी नहीं हुए थे, लेकिन मुसलमानों के साथ ही उन्होंने वो भी जिंदगी गुजारी, इतने 3 साल वो सख्तियां सही, वो सबूतें उठाई, और हर वक्त काफरों की तरफ से उनके ऊपर ही प्रेशर होता था कि आप अपना हाथ इनकी तरफ से हटा लें तो फिर हम खुद ही इनसे डील कर लेंगे, लेकिन आप बीच में से हट जाएं। लेकिन वो आहनी दीवार बन के खड़े रहे। ऐसे चचा से क्यों ना इतनी मोहब्बत हो, और क्यों ना इतनी चाहत हो कि ये ईमान ले आए, और वो शख्स जिसके हाथों के ऊपर और गैर लोग ईमान ला रहे हैं, और अपने चचा वो नहीं ईमान ला रहे, और जिनको पता है, इस नबी को पता है कि अगर ये ईमान नहीं लाते तो अंजाम क्या होगा, सोचे उनकी तड़प कितनी होगी कि आखिरी वक्त पे भी कह रहे हैं कि चचा आप एक दफा कलमा पढ़ लें, तो मैं कम से कम अल्लाह ताला के सामने कह सकूं कि मेरे चचा ने कलमा पढ़ दिया था, एक दफा आप कलमा पढ़ लें। नहीं, वो नहीं पढ़ के उन्होंने दिया, कि क्या कहेंगी अरब की औरतें कि ये मौत के डर से इसने अपने दीन से ही फिर गया, तो मुझे ताना देंगी, वही झूठी गैरतें। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होता किसी को हिदायत देना, तो क्या अपने चचा के लिए ना करते? हम आज समझते हैं कि हमने अगर कोशिशें कर ली हैं किसी पे भी, चाहे हमारे बच्चे हों, चाहे हस्बैंड हों, चाहे कोई गैर लोग हों, कोई भी हों, अगर वो नहीं मान रहे तो बस फिर अब तो क्या। नहीं, याद रखिए, हिदायत देना किसी इंसान के हाथ में नहीं, अगर होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में होता। लेकिन जब नबी अलैहिस्सलाम को भी ये कह दिया गया, तो उसके बाद तो सब ये समझ लें ना, तौबा की तौफीक देना किसी के हाथ में कि किसी को पलटा दें, तौबा कर ले, वो अल्लाह ही है जो किसी को तौबा की तौफीक दे, हिदायत दिखा दे, सीधे रास्ते पर ले आए। इसलिए आप देखते हैं कई अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन वो किस रास्ते के ऊपर चले हैं, और कहीं जो गैर मुस्लिम है, एक आलिम दीन का आया, वो इंडिया के एक गांव से थे, और 16 साल की उम्र में वो इस्लाम लेकर आए। मैं इतनी हैरान हो रही थी पढ़ के, देखो कि इनके घर में पैदा हुए, बहुत ही कोई रिमोट एरिया था वहां, मतलब वो इस्लाम लेकर आए, और उसके बाद उन्होंने इतनी तालीम हासिल की दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद मस्जिद नबवी में मुअल्लिम वो थे, वहां पे दर्स दिया करते थे, और ये जो पिछला गुजरा है 9 जिलहज अरफा के दिन उनकी वफात हुई है। तो कहां उनका क्या नाम था, एक हिंदुआना नाम, और उसके बाद जब वो मुसलमान हुए तो कहां तक पहुंचे। तो हिदायत किसी के ना बस में है ना किसी के हाथ में है, दुआ जरूर कर सकते हैं, पर ये टोटली अल्लाह ताला के ऊपर, जिसको चाहे हिदायत दे दे। इसका मतलब ये नहीं कि कोशिश नहीं करनी, कोशिश जरूर करनी, मगर अपनी कोशिशों को ये ना सोचेंगे उसके बाद कि अच्छा नहीं ये मानना तो बस हमारी कोशिश, तो आप तो मैंने छोड़ ही देना, अब क्या फायदा, ये तो माने ही नहीं। नहीं, क्योंकि रसूल का भी काम क्या है, भला पहुंचा देना, और फिर उनकी उम्मत का भी काम क्या, पहुंचा दो बस, आगे रिजल्ट का पॉजिटिव या नेगेटिव होना ये आपका काम नहीं है, ये फिर अल्लाह के ऊपर। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया नहीं है नबी, आप नहीं ये कह सकते, वहीं पे मना फरमा दिया, वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। अब यहां तक एक ब्रीफली हमें ना उहद का एक, जैसे मैंने आपको बताया कि एक समझ ले एक इंडेक्स दे दिया गया या एक समराइज फॉर्म में बता दिया गया, फिर उसके बाद डिटेल बाद में आएंगी, जैसे एक स्टार्ट में होता है एक थोड़ी सी समरी बता दी जाती है फिर आगे, तो यहाँ पे इसको कंक्लूड किया गया, फिर आगे बात होगी। अल्लाह ही माफ़िस समावाति व माफ़िल अर्द, अल्लाह ही के लिए जो आसमानों में और जो जमीन में, यग़फ़िरु लिमन यशा व युअद्दिबु मन यशा, जिसको चाहे वो बख्श दे, जिसको चाहे वो अजाब दे। जैसे मैंने आपको ये हदीस बताई है, अल्लाह के आगे कोई सवाल नहीं कर सकता, अल्लाह क्यों, उसको क्यों माफ किया और इसको क्यों तूने अजाब दिया, जिसको चाहे वो माफ कर दे। किसी को कुत्ते का पानी पिलाने पे चाहे माफ कर दे, उसकी सारी जिंदगी के गुनाहों को
مٹا دے، جس کو چاہے کسی بات کے اوپر اس کی پکڑ کر لے. تو نے کیوں یہ کہا؟ کیوں اللہ کے اوپر قسم کھا کے کہا کہ تجھے تو اللہ معافی نہیں کرے گا؟ اللہ نے اس کی پکڑ کر لی. وہاں اسی لیے زبان کی باتوں کو کتنا کیئرفلی کرنا چاہیے نا. انسان بعض دفعہ غفلت میں، یا بعض دفعہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہوئے، یا بعض دفعہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر ہی کرتے ہوئے اپنے آپ کو اتنا سمجھ لیتا ہے بس اللہ نے نہیں تجھے کبھی معاف کرنا، میں تو تمہیں اتنا سمجھا چکی ہوں، اب تو تمہیں سمجھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اب تو تم گون کیس ہو چکے ہو، اب تم ایسے ہو چکے ہو. نہیں، آپ کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں، آپ کا اختیار اس میں نہیں، نو کنٹرول. اور ہم دیکھتے ہیں واقعی کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں پوری زندگی گناہوں میں کاٹ کے آخری عمر میں جا کے توبہ کر لیتے ہیں. کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ کسی کو پلٹا دے، ہمیں اپنا انجام تک نہیں پتا. ہم اگر آج کچھ کوئی ایسے کوئی نیکی کا کام کریں، ہمیں کیا پتا کہ ہماری موت کس پہ آنی ہے. اس لیے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے پہ بھی اتنا غرور اور تکبر میں نہ آ جائے کہ میں کسی کو بتا رہی نا اس کا مطلب میں تو خود بڑی اچھی ہوں. یہ نہیں ہونا چاہیے. آجزی کوئی پتہ نہیں ہے کس کون سے وقت میں دوسرا پلٹ کے وہ صحیح ہو جائے، اور ہمارا اپنا کوئی اللہ رحم کرے کہ کوئی معاملہ ایسا ہو جائے، ہم نہیں جانتے. اللہ تعالیٰ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، سب کچھ اس کا ہے، جو بھی آسمانوں میں جو بھی زمین میں، اس کی ٹوٹل اتھارٹی ہے. جس کو چاہے معاف کرے، جس کو چاہے وہ عذاب دے. عذاب ایسا مطلب نہیں ہے کہ جس کو چاہے عذاب دے، یعنی کہ کسی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے تو اس کو اٹھا کے عذاب میں پھینک دیا. نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے گناہ کے اوپر چاہے اس کی پکڑ کر لے، جس کے گناہ پہ چاہے اس کو معاف کر دے. واللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا مہربان ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو تم سود نہ کھاؤ دگنا کئی گنا بنا بنا کے. یہ بات اب یہاں پہ کیوں کہی گئی؟ دیکھیں سود کی جو قطعی حرمت ہے نا، بالکل حرام کرا گیا، وہ تو ہم سورہ بقرہ کی آخر میں پڑھ چکے ہیں. یہاں پہ اس سے پہلے، ان آیات سے پہلے کی یہ آیت ہے جب مسلمانوں کو اس کی کراہت دلائی گئی کہ مت کھاؤ یہ سود. اور اس جگہ پہ اس کا کیا، ان آیات کا کیا تعلق ہے؟ کہ جس وقت مسلمان اس درے سے اترے تھے، جبل رمات سے اترے تھے، ان کی اترنے کی وجہ کیا تھی؟ کہ مال غنیمت ہم بھی جا کے جمع کر لیں. تو دل میں کہیں نہ کہیں مال کی محبت تو تھی نا. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی بھی ایک تعویل کر لی کہ نہیں، انہوں نے تو یہ کہا تھا اور ایسے نہیں، اور آپس کے اندر ان کا آرگیومنٹ ہوا اور وہ اتر کے چلے بھی گئے. تو جو مال کی محبت ہے نا، اس کے اندر ایک بہت بڑی چیز سود ہے. سود خور بھی مال کی محبت میں غرق ہوتا ہے، اسی وجہ سے وہ کسی کی مجبوری کو نہیں دیکھتا، اس کی مجبوری سے بلکہ فائدہ اٹھاتا ہے. اس وقت یہ مجبور ہے نا، اس وقت اس کو لون چاہیے نا، قرض چاہیے، تو ٹھیک ہے میں تمہیں قرض دیتا ہوں، لیکن جب مجھے لوٹا کے دو گے تو اتنا اتنا بڑھا کے دینا. اور اضعاف و مضاعفہ، جنہوں نے کبھی اکاؤنٹنگ پڑھی ہو تو ایک سمپل انٹرسٹ ہوتا ہے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ ہوتا ہے. کمپاؤنڈ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ مثلا آج کسی کو 1000 روپیہ دیا، کل وہ سود سمیت کہ اتنا بڑھ گیا، سود اس کے اوپر پڑا نہیں دے سکے، 1200 بن گیا. اب 1000 کے اوپر نہیں سود لگے گا، بلکہ اب 1200 کے اوپر سود لگائیں گے، اور پھر وہ 1200 سے 1500 ہو گیا. اب 1500 کے اوپر سود اگلا لگے گا اگلے مہینے، وہ 1000 روپے نہیں لگے گا، حالانکہ قرض تو 1000 لیا تھا، لگنا تو بس اس کے اوپر چاہیے. 1000 کا اگر مثلا ہے، کوئی 2% ہے، 10% ہے، تو اس کے اوپر جتنا لگے گا وہ فکس ہی ہوگا، اتنا ہی. مثلا 100 روپیہ لگنا ہے تو 100 روپیہ ہی ہر دفعہ لگے گا. لیکن جس وقت آپ نے رقم بڑھا دی، تو سود کی بھی اسی طرح اس کے اوپر اتنا بڑھ گیا، 5% ہے، 10% ہے، تو وہ اب 1500 روپے کے اوپر اتنا سود لگے گا. پہلے 1000 روپے لگ رہا تھا، تو اب ظاہر ہے زیادہ بڑھتا جائے گا. اور بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جتنا سود لی، جتنا قرض لیا ہوتا ہے، اس کے اوپر اتنا سود لگتا ہے کہ وہ اصل رقم سے بھی بڑھ جاتا ہے. مثلا 1000 روپیہ تھا، تو وہ سود ڈالتے جالتے کہاں 3-4 ہزار بن گیا، اور وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اب 3-4 ہزار بن گیا، تو اب 4000 کے اوپر سود لگے گا، 1000 روپے نہیں لگے گا. تو اس طرح کئی آج بھی جگہوں پہ اسی طرح قرض دیا جاتا ہے مسلمانوں میں. اور پھر اسی طرح آگے سے آگے وصول بڑھتا رہتا ہے، اور انہی چیزوں پہ بینک پیسے بناتے ہیں. اس لیے اس چیز کو حرام کیا گیا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آتی ہے نا، ہمیں پتہ چلتی ہے کہ جب سود اور زنا کاری، یہ دو چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ جب عام ہو جائیں گی لوگوں کے اندر، سود زنا کاری، تو تب اللہ تعالیٰ اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور عذاب کی کئی قسمیں ہو سکتی ہیں، بیماری بھی اس کی ایک قسم ہے. اور آج دیکھیں سود کتنا عام ہے. اول تو سود کو اس سے کچھ برائی سمجھتے ہی نہیں ہے، سود کو حرام سمجھتے ہی نہیں، کہتے وہ تو جو پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا سود، آج تھوڑی ہی سود ہے. آج پوچھیں ذرا کسی سے، کوئی دیتے وقت بڑی خوشی سے دیتا ہے کہ نہیں جی مجھے بڑا شوق ہے سود دینے کا، میں تو خوشی سے دے رہا ہوں. نہیں دیتا نا، اسے پتا چلتا کہ یہ ناجائز ہے. انسان کی طبیعت بھی کہتی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ میری مجبوری سے فائدہ ہے، اگر میں نے 1000 ہی لیا مجھے 1000 ہی واپس کرنا چاہیے. سود دینے والے اور لینے والے دونوں پہ لعنت بھیجی گئی ہے، دونوں پہ، یعنی لینا دینا دونوں ہی برابر ہیں. سود کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کی خرابیاں 70 سے زیادہ ہیں، 70 سے زیادہ اس کی خرابیاں. اور ہم کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، کہ یہ تو کچھ مسئلہ ہی نہیں. ایک حدیث میں یہاں تک آتا ہے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے، جس نے سود کا 1 درہم کھایا تو یہ 33 بار زنا کرنے کے برابر ہے. اب آپ دیکھیں گے زنا کو کتنا برا سمجھا جاتا ہے اور سود کو کیا سمجھا جاتا ہے. اور ساری باتوں کو چھوڑ دیں، ساری باتوں کو، صرف قرآن کی ایک آیت ہی کافی ہے کہ جب اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے کہا گیا تیار ہو جا، تو پھر آپ سوچیں کوئی سپر پاور کہہ دے، ایسی دنیا کی کوئی پاور کہہ دے کہ جو ہے نا ہم اس ملک پہ حملہ کرنے والے ہیں، کیا حال ہو اس ملک کا. اب وہ چھوٹا سا کوئی غریب سا ملک ہو، اور کہاں یہ کہ اللہ اور رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جائے. جب ہم نے اللہ رسول سے جنگیں لینی تو پھر اس کے بعد رہ کیا گیا؟ اس کے بعد ہمارا خانہ خراب نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ ہمارے پر رحمتیں تو نہیں برسنی پھر؟ تو یہ یہاں پہ اس کی ایک کراہت بیان کر دی گئی اور اس کو اسے منع کیا گیا. دیکھیں ایمان، اس سے پتہ چلتا ہے نا، ایمان زبانی دعوے کا نام نہیں ہے، ورنہ تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. یہاں پہ ایمان والوں کو ہی تو کہا جا رہا ہے کہ نہیں کھانا یہ، اس کا مطلب یہ کر کے دکھاؤ، اپنے آپ کو روکو. یہ ایمان ایسے نہیں چلتا کہ بس ایمان والے، ہم مومن، ہم مومن، نہیں. ارے ایمان والا کہا ہے خود کو، تو زندگی واقعی ایمان والی ہونی چاہیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرو اللہ سے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. یہ تمہارے اندر یعنی تقویٰ ہوگا نا، گاڈ کانشیسنیس ہوگی، تو پھر ہی تم فلاح پا سکتے ہو. اور میں نے تقویٰ کا آپ کو بتایا تھا، آگے بھی جا کے ابھی اس پہ بات کرتے ہیں. وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، اور ڈرو یا بچو اس آگ سے، وہ جو تیار کی گئی ہے، تیار ہو چکی ہے. ایسے نہیں ہے کہ اب وہ ابھی کرنی ہے اللہ نے تیار، وہ جہنم تیار ہے. کس کے لیے؟ لیل کافرین. یہاں پہ کافروں کا ذکر کیا آ گیا؟ یہاں پہ تو کوئی بت پرستی کی بات نہیں ہو رہی، شرک کی بات نہیں ہو رہی، تو کافر یہاں پہ کیوں آ گیا؟ اس لیے کہ وہ کافر ہی ہے جو اللہ کے اس حکم کا انکار کرتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا سود نہیں کھانا، اور آج بینکوں نے تو کیا ہوا ہے، کوئی خود لوگ بھی ہیں. ایک دفعہ مجھے ایک بیچاری، ایک میڈ تھی ہماری، تو اس نے کہا کہ ہم اتنے زیادہ سود میں پھنس چکے ہیں، کسی شادی وغیرہ کے لیے انہوں نے سود لیا تھا، سوری قرض لیا تھا، تو انہوں نے کہا کہ کچھ سود خور پٹھان ہے، وہ اس سے ہم نے لیا پہ اور وہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. وہ کہتی ہم تو اس کو کبھی اتار ہی نہیں سکتے، ساری زندگی نہیں اتار سکتے، وہ لاکھوں میں جا چکا تھا. اب وہ لاکھوں میں، یا تو کوئی ان کی ہیلپ کرے تو سارا ہی اتار دے، ورنہ وہ ساری زندگی اس کے سمجھ لے غلام بن گئے. اسی طرح یہ بڑے بڑے وڈیرے وغیرہ، اس طرح ہی بیچارے چھوٹے غریب لوگوں کو وہ قرض دے دیتے، اور اس کے بعد بس وہ زندگی بھر کے لیے ان کے غلام. اور صرف وہ خود نہیں، ان کے آگے بچے بھی ان کے غلام ہوتے. آج بھی یہ چل رہا ہے، ان کی بیٹیاں جیسے مرضی ان کے ساتھ کریں، ان کے لڑکے ان کے غلام، کیونکہ جی آپ نے قرض جو لیا ہوا. اور وہ قرض ساری زندگی اتار ہی نہیں سکتے، اتنے غریب ہوتے ہیں بےچارے، اگر ان کو اتنا ہی وہ اتار سکیں تو پھر قرض کیوں لیں؟ تو بتایا گیا آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، وہ جو کافروں کے لیے تیار کر رکھی گئی ہے یہ کافروں کا سا عمل ہے، کوئی انسان کافروں کے عمل کر کے پھر جنت میں تو نہیں جا سکتا. تو جہاں پہ سودی نظام ہی سارا پروان چڑھ رہا ہو، جہاں پہ ہر طرف سود ہی ہو، اس کے اوپر ہی پوری پوری ملکوں کی اکانومیز چل رہی ہوں، پھر کیا ان کا حال ہوگا؟ اور وہ دیکھ لیں کہ پھر اپنے آپ کو وہ آگ کے لیے تیار کر لیں. اس کا سیکنڈ مطلب یہ، اپوزٹ مطلب یہ بتایا گیا، بچاؤ اپنے آپ کو، یعنی یہ کام چھوڑ کے اپنے آپ کو بچا لو. جس کو آگ کا خوف ہوگا وہ پھر سود کھا نہیں سکتا، اس لیے کہ اس کو پتا ہے کہ یہ میں یہ کسی کا مال نہیں کھا رہا ہوں، یہ میں آگ کھا رہا ہوں، اپنے لیے آگ تیار کر رہا ہوں. لیل کافر ہی نہ کہہ کے بتا دیا گیا، اب اپنے آپ کو مسلمان نہ سمجھو، یہ کافر ہے. کوئی اپنے آپ کو کتنا بھی کہتا رہے اب میں یہ نمازیں پڑھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کافر کہہ دیا. تمہارا انجام پھر یعنی وہی ہوگا جو کافروں کا، تمہاری سزا وہی ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، مان جاؤ بات اللہ کی اور رسول کی. دیکھیں فوراً کہا گیا اللہ کی بھی اور رسول کی بھی، پہلے بھی ہم نے اسی طرح آیت پڑھی تھی. قرآن کی یہ آیات اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی بات مان جاؤ. جس کو حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کی رحمت جس کو چاہیے اس کے لیے، دیکھیں یہ بات اس کے لیے کافی ہے. نہیں یہ حدیث نہیں، حدیث ابھی آپ کو بتاتی ہوں. جس کو اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے، کیونکہ لعلکم ترحمون آ گیا، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، اس لیے تم اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی. ہم نے رحم پانے کے اور طریقے نکالے ہیں. ہم جب چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں رحمتیں ہوں تو کیا کرتے ہیں ہم؟ کبھی اس طرف بھی دیکھا کہ قرآن کیسے گائیڈ کرتا ہے کہ کیسے رحمت ملے گی، اللہ کے رحم کے مستحق کیسے ہوں گے ہم؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں قرآن خوانی کا انتظام کرتے ہیں، ہم پھر اتنے کھانے بناتے ہیں، پھر لوگوں کو بلا کے بس قرآن خوانی ہو گئی، چلو جی رحمت ہو گئی ہمارے گھر میں. آپ کو کہا گیا اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت، اس سے تمہارے اوپر رحم ہوگا. یہ ہے کی رحم پانے کی، اور اس طرف توجہ نہیں ہوتی. گھروں میں ہر قسم کے الٹے سیدھے کام ہو رہے تھے، اور رحمت ہمیں چاہیے تو یہ قرآن خانیوں سے رحمت ہو جائے گی؟ جبکہ اطاعت ہی نہیں ہے اللہ کی اور رسول کی. تو گھروں میں رحمت اگر لانی ہے نا، تو اللہ کی فرما برداری پہ آئیں، رسول کی فرما برداری پہ آئیں، تب رحمتیں آئیں گی، ورنہ لعنتیں ہی پڑتی ہیں، رحمت نہیں آتی. اور لعنت اللہ کی رحمت سے دور ہی ہے. جب اطاعت نہیں ہوگی، نافرمانیاں ہو رہی ہیں، تو پھر کیا آئے گا؟ اور یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ صرف اللہ کی اطاعت کی بات نہیں کی گئی، ہر جگہ آپ دیکھ لیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا مَن یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی ہے. یعنی رسول کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت ہی ہے. تو آج جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ رسول کا کام کیا ہے، یتلو علیہم آیاتی و یزکیہم و یعلمہم الکتاب والحکمت، یہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں، کہ رسول کے فرائض میں یہ شامل ہے کہ وہ اللہ کی آیات پڑھ کے سنائے، یہ ان کی ذمہ داری ہے، ان آیات کی تشریح بھی کرے، ان کو سکھائے بھی، سمجھائے بھی. اگر صرف آیات ہی پڑھ کے سنانی تھی تو صحابہ کو تو ان کا مطلب آلریڈی پتا تھا، پھر کیا اس کے اندر مسئلے کی بات تھی؟ ان کو تو کوئی عربی ایسا تو نہیں تھا کہ وہ عربی نہیں جانتے تھے، لیکن ان کی تفصیل بیان کرنا، ان کو پریکٹیکلی کر کے دکھانا، یہ بھی رسول کا کام تھا. اور وہ کیسے کرتے تھے؟ یا وہ اپنی طرف سے ہی خود ہی تشریح کرتے رہتے تھے؟ نہیں، وہی کہتے تھے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا تھا. وما ینتقو عن الہوا، وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی اللہ تعالیٰ ہی وہی فرماتے تھے، ان ہوا الا وحی یوحا، سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. تو جو آپ قرآن تو صرف کہتا ہے اقیم الصلاۃ واتو الزکاۃ, نماز قائم کرو زکات دو, قرآن تو بھی یہ کہتا ہے. آگے نماز آپ نے پڑھنی کیسی ہے؟ کہاں پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے اس میں رکوع ایسے کرنا, سجدہ ایسے کرنا, اتنی اتنی رکعت پڑھنی ہے, یہ یہ نماز میں اس جگہ پہ یہ یہ تسبیح کرنی ہے, کہاں پہ بتایا گیا؟ پھر حدیث آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اور بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں ہم صرف وہ حدیث مانتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہے, اور جو قرآن کے مطابق نہیں ہم اس کو نہیں مانتے. وہ خدا کے بندو, جب قرآن کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور اللہ تعالیٰ نے اس پہ گواہی دے دی کہ میرا نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا, تو تم کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے ہو کہ وہ کیا اپنی خواہش سے ہی بولتے تھے؟ یا یہ کہہ دینا کہ نہیں وہ تو محفوظ ہی نہیں ہے اس لیے نہیں ہم مانتے, یہ تو بعد میں انہوں نے خود ہی بنائی ہوئی ہے. جب جس رب نے قرآن کی حفاظت فرمائی نا, اس رب نے حدیث کی بھی حفاظت فرمائی, کیونکہ قرآن کی تشریح حدیث میں ہی تو ہے. قرآن کو سمجھے کیسے اگر حدیث نہ ہو؟ تو آج بھی آپ دیکھیں ضعیف حدیث, اور جن لوگوں نے حدیث کے اندر ایڈیشن کرنے کی کوشش کی ان کی موضوع احادیث الگ الگ کر کے محدثین نے بتا دی ہیں, ان کی ایسی کیٹیگریز بنا دی کو یہ کہنے والے جو منکرین حدیث ہے کبھی وہ دیکھیں تو صحیح, یہ تو پورا علم ہے, یقین جانے اس کے اوپر پی ایچ ڈیز ہوتی ہیں. کیسے حدیث کمپائل ہوئی, کیسے حدیث جمع ہوئی, کیسے کیا شرائط تھیں, یعنی محدثین کے اوپر, اور اس یہ پوری سائنسز آف حدیث ہے. اور اس کو اتنا بس چھوڑ سوچ لیا گیا کہ جس کا دل چاہا اس نے حدیث بنا لی اور ڈال دی نہیں ہے تو ہم نہیں مانتے ان کو. اور کوئی صحیح حدیث یاد رکھیے, اوتھینٹک حدیث کوئی قرآن سے ٹکراتی نہیں ہے, کوئی نہیں ٹکراتی. اس کی بتائی بھی ہے علماء نے کہ کس طرح ان کی تطبیق ہوگی, کیسے یہ دونوں ساتھ اپلائی ہوتی ہیں. تو اس چیزوں کو اس لیے میں آپ لوگوں کو بار بار یہ چیزیں سمجھاتی ہوں کہ یہ اتنا فتنہ ہے جو آج کھڑا ہو چکا ہے, اور یہ کفر ہے کہ جب کہنے دینا کہ ہم حدیث کو نہیں مانتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی انڈیکیشن ہو کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھا کہ کوئی ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو یہ کہیں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص ہو کہ جو اپنی مسند پہ تکیہ لگائے ہوئے بیٹھا ہے, یعنی اپنی بیٹھک میں بیٹھا ہوا ہے اور ٹیک لگائی ہوئی ہے, بے فکری سے بیٹھا ہوا, اور میرے امر اور نہیں کے متعلق یہ کہہ دے کہ ہم اس کو نہیں جانتے, ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب ہی کافی ہے, جو اس میں ہے ہم بس اس کو فالو کریں گے. یہ نہ ہو کہ ایسا ہو جائے. یہ حدیث ہے ترمذی میں, ابو داؤد, ابن ماجہ, بیہقی, مسند احمد, ان سب میں یہ حدیث. یہ ایک دن کوئی ایسا بھی آئے گا, کوئی ایسا آدمی ہوگا جو اس طرح بیٹھا ہوگا اور بس اتنی لاپرواہی سے کہہ دے گا جو قرآن میں بس ہم وہ مانتے, ہم نہیں حدیث مانتے. اس لیے اس چیز کو ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ قرآن اس کے بارے میں کیا ہمیں دلائل دیتا ہے. جب قرآن کہتا ہے ما آتاکم الرسول فخذو, جو تمہیں رسول دے اس کو لے لو, وما نہاکم عنہ فانتہو, جو اس سے روکے اسے رک جاؤ, تو پھر سوال کیا رہ جاتا ہے؟ اس کے بعد کوئی کوسچن رہ جاتا ہے؟ تو ہم صرف اس کے پابند نہیں ہیں کہ ہم صرف قرآن پہ عمل کریں گے, نہیں, ہم اس کے بھی پابند ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم اس کی بھی پابندی کریں, اس کے اوپر بھی عمل کریں.